طبری کی تفسیر جامع البیان میں حسن نے بسلسلہ ابن منبہ یہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے آدم اور اس کی ذریت کو جنت میں بسا دیا تو ان کو الشجرہ سے دور رہنے کا حکم دیا. یہ الشجرہ بہت سی پرپیچ ڈالیوں والا ایک درخت تھا جس کے پھل کھا کر فرشتوں کو خلود حاصل تھا, یعنی وہ امر بن گئے تھے. اسی درخت کے قریب نہ جانے کا حکم اللہ نے دیا تھا. جب ابلیس نے آدم و حوا کو پچھاڑنا چاہا تو سانپ کے پیٹ میں گھس گیا, جو سارے چوپایوں میں سب سے خوبصورت ہوا کرتا تھا. جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اس نے اسی منع کیے ہوئے درخت کے پھل کو حوا کے پاس لا کر کہنے لگا, دیکھ کس قدر خوشبودار اور ذائقے دار ہے, کیا خوب اس کا رنگ و چمک ہے. حوا نے پھل لے لیا اور کھانے لگی, اور آدم کے پاس بھی لے گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو تو اس کی خوشبو, رنگ اور مزہ کس قدر عمدہ ہیں. آدم نے بھی کھایا, پھر کیا تھا, شرمگاہیں کھل گئیں اور ننگے پن کا احساس جاگ اٹھا, اور مارے شرم کے درخت کے تنوں میں خود کو چھپانے لگے. آدم کو اس کے رب یعنی خدا نے پکارا, اے آدم تو کہاں ہے؟ جواب ملا کہ میرے آقا میں یہاں ہوں. تو نکلتا کیوں نہیں؟ جواب آیا کہ آقا آپ کے سامنے آتے ہوئے شرم دامنگیر ہے. اللہ نے فرمایا, وہ زمین جس سے تیری تخلیق ہوئی ہے ملعون ہو گئی اور ایک ایسی لعنت کے تحت آ گئی ہے کہ پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. خدا نے یہ بھی بتایا کہ اس پھل کے مثل نہ سرزمین پر نہ جنت میں کوئی اور پھل مزیدار ہے, اور کہا کہ اے حوا, تو نے میرے بندے کو بہکایا ہے, اس لیے تو حاملہ ہو کر درد سے بچہ جنے گی, ایسا درد کہ موت کے منہ میں گویا پہنچ رہی ہے. سانپ کو بھی خدا نے یہ کہہ کر لعنت دی کہ تو وہ ہے جس کے پیٹ میں گھس کر ملعون اندر آیا تھا اور میرے بندے کو فریب دیا, اس لیے تو بھی لعنتی ہے, تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں گھس جائیں گی, تیری خوراک مٹی رہے گی اور تو صدا خاک چاٹتا رہے گا. تو بنی آدم کا دشمن اور بنی آدم تیرے دشمن. جب کبھی تو ان کو پائے گا تو ایڑی پر ڈسے گا, اور جب وہ تجھے پائیں گے تو تیرا سر کچلیں گے. علماء کی ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ آدم و حوا باب الجنہ سے گزر رہے تھے کہ ابلیس جو کہ پھاٹک پر انتظار میں کھڑا تھا ان سے مل کر وسوسہ اندازی شروع کر دی تھی. خیر بات کچھ بھی ہو, قرآن کی محول آیا تو تفسیر کا قاطع فیصلہ یہی ہے کہ آدم گناہگار بن گئے تھے, جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیات 116-121 بھی ہم زبانی کر رہی ہیں, وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. اس آیت میں غوایت کا لفظ آیا ہے. راضی اس پر رقم تراز ہیں کہ الغوایہ کا مطلب ہے الضلالہ یعنی گمراہی, اور اس قسم کا گناہ سوائے ایسے فاسق شخص کے جو اپنے فجور و فسوق میں منہمک رہتا ہے اور کسی کے لیے نہیں بولا جاتا. امام باہلی نے کہا ہے کہ آدم کا کیس بڑا عجیب و غریب ہے, کیونکہ اللہ نے ان کے اندر اس خواہش و تمنا کو پروان چڑھنے دیا کہ ان کی زندگی ایک دوامی, آرام اور جاوید زندگی ہو, جیسا کہ آیت سے ظاہر ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیات 117-119 سے یہ ظاہر ہے, یعنی تم اس شیطان کو کبھی ایسا موقع نہ دینا کہ وہ تم دونوں کو جنت ہی سے نکلوا دے اور تم مصائب کے شکار بن جاؤ. نیز یہ کہ جنت میں نہ پیاس ستاتی تھی نہ دھوپ, یعنی وہاں محنت و مشقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. شیطان نے یہ بھی امنگ جوان رکھنے کی کوشش کی کہ صدا کے آرام سے لطف اندوز ہوتے رہیں، جیسا کہ شجرت الخلدی و ملک لا یبلا سے ظاہر ہے، یعنی ہمیشہ کے آرام و زندگی کی تمنا خدا نے بھی پروان چڑھنے دی، ایک شرط کے ساتھ کہ الشجرہ کے قریب نہ جائے، لیکن ابلیس نے اس کے خلاف یہ شرط لگائی کہ الشجرہ کے قریب جائے۔ اب آدم کی طرف نظر ڈالیے کہ وہ کمال عقل کا مالک ہوتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کا خدا ہر طرح سے اس کا مربی اور ناصر ہے، اور اس نے شیطان کو اس کا دشمن ہونا بھی جتا دیا ہے اور خوب خبردار کر دیا ہے کس طرح اس نے شیطان کی ہاں میں ہاں ملائی اور یہ جان بوجھ کر کیا، وہ اس کا کھلا دشمن ہے، اللہ کے قول سے رو گردانی کی اور شیطان کی بات مان بیٹھا۔ اب دیکھیے کہ ماجرا یہ ہے، اور اس بات پر سارے مفسروں کا اتفاق و اجماع آ رہا ہے کہ عصیان یعنی ذنب گناہ ہے، اور عاصی کہلانا ایک مذموم و ناپسندیدہ لقب ہے جس کا اطلاق صرف مرتکب کبیرہ پر ہی ہوا کرتا ہے، اور کبیرہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس پر سزا اور عتاب واجب ہے۔ گناہ اور مسیحیت۔ اس عنوان کے تحت آئیے ہم کچھ مسیحی تصورات اور تعلیمات پر بھی کیوں نہ غور کر لیں۔ اس ضمن سے چند باتیں اہم ہیں، مثلاً گناہ کا وجود اور اس کی آمد یا ابتدا، گناہ کی ماہیت، گناہ جبلی چیز ہے یا نہیں، انسان پر گناہ کا اثر بد، گناہ کی سزا، اور آخر میں کیا گناہ سے بچنے یا اس کے اثر بد یا نتائج بد سے بچنے کا بھی کوئی امکان ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ گناہ پر ایک قائرانہ نظر اور گناہ کا وجود۔ تاریخ انسانی پر نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر جگہ گڑبڑی اور فساد ہے۔ انسان نے جب بھی، حتیٰ کہ آج بھی، جب جب اپنے دل کو ٹٹولا ہے یا اپنے ساتھیوں اور ابنائے جنس کے کردار پر نظر کی ہے، گناہ کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ گناہ کی کار فرمائی ہر جگہ نظر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کو کبھی کوئی وحی یا الہام نہیں ملا ہے، گناہ کا اور اس کے وجود کا ویسا ہی شعور رکھتے ہیں جیسا کہ آسمانی وحی کے ماننے والے بھی اپنے نقائص کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اخلاقی و سماجی طور پر جن باتوں کے وہ مکلف بنائے گئے تھے اور جن کے کرنے کی ذمہ داریاں ان پر عائد تھیں، ان پر عمل درآمد سے قاصر اور عاجز رہے ہیں۔ انسان کی ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی چلی آئی ہے کہ گناہ نہ صرف ایک بڑے فضیحتے والی برائی ہے، بلکہ وہ اللہ ہمارے خالق و مالک سے منہ موڑنے والی بات ہے، حالانکہ خدا ہی ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اس طبعی انحراف کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہمارا میلان گناہ کی طرف ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے، بلکہ اللہ سے جدائی کا یہ نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ بھلائی و نیکی کی چشمے سے ہمارا ایک طرح کا انقطاع بھی ہو جاتا ہے۔ تجربے نے اس بات کی بھی بخوبی وضاحت کر دی ہے کہ نفسانی اور طبعی انسان کے بس میں یہ بات نہیں رہ گئی کہ گناہ کی انسان کے اندر زبردست قوت اور اس کی زندگی میں سخت اثرات کا اندازہ لگا سکے۔ اگر کوئی ایماندار ہے اور اس کے پاس خدا کی شریعت، تو وہ اس کی تربیت بھی کرتی ہے اور ہدایت بھی دیتی ہے اور مسیح تک پہنچا بھی دیتی ہے، اور تب مسیح اسے خدا کا فضل عطا کرتے ہیں اور وہ گناہ کی حقیقت اور اس کے اثرات بد کو پہچاننے لگتا ہے کہ گناہ میں دلچسپی لینا انسان کو بگاڑنے اور اس کی تخریب میں حصہ اور دلچسپی لینے کے برابر ہے۔ اس وقت اسے الہی فضل و نصرت و مدد کا شدید طور پر احساس ہوتا ہے، جو اسے راست باز اور نیک بنانے کے لیے اللہ نے کفارے اور فدیے کے خون کی صورت میں جناب مسیح کے ذریعے سے انسان کو پہنچائی ہے۔ اپنے عام معنی میں گناہ کہتے ہیں تعدی کو، جیسا کہ انجیل پہلا خط یوحنا 3:4 میں وارد ہوا ہے۔ خدا کے احکام کو رونتے ہوئے آگے بڑھ جانا تعدی ہے۔ یہ حد مقررہ سے تجاوز کرنے کا نام ہے۔ یہ تعدی و تجاوز خواہ کتنا ہی معمولی اور ہیچ ہو، اور اس کا کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو، عذر پیش کرے، اس میں شک نہیں کہ خدا کے حق میں وہ جرم ہی رہتا ہے۔ اور چونکہ خدا سے زیادہ کوئی محترم اور عظیم ہے نہیں، اس لیے اس کے حکم کو روندنا کس قدر بری بات ہوگی، ذرا اس کی سنجیدگی پر غور کرو۔ آمد گناہ۔ انجیل شریف میں رومیوں کے خط 5:12 میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے نتیجے کے طور پر موت آئی اور سب آدمیوں میں پھیل گئی، یہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ یہاں ایک آدمی سے اشارہ ہے ہمارے جد اعلی حضرت آدم کی طرف، ماں حوا کے، کیونکہ جوڑے کو ملا کر ایک شخص واحد بنتا ہے۔ خط کے لکھنے والے نے آدم ابو البشر کے گناہ کو ہر شخص یعنی ان کی ہر ذریت کے گناہ کا سبب مانا ہے۔ آدم کو نسل انسانی کا نائب بتایا گیا ہے۔ دنیا کے کچھ فلسفی یہ مانتے ہیں کہ انسان طیب و طاہر پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ماحول میں رہتا ہے تو اس سے بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور تب گناہ اس میں سرایت کرتا اور جنم لیتا ہے۔ پھر ماحول ہی گناہ کے نشو و نما کو بڑھاتا ہے۔ لیکن کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر ماحول کے فساد کو گناہ کے پیدا ہونے کا سبب مانے تو پھر ماحول میں فساد کہاں سے آیا؟ اس کا جواب ممکن نہیں، کیونکہ فساد تو گناہ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ نہیں ہے، بلکہ گناہ انسان کی جبلت میں واقع ہے، اور غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ نوزاد بچے میں بہت سی خصلتیں اور رجحان خود اس کی طبیعت میں ہوتے ہیں، اور یہ جبلی اور پیدائشی ہوتے ہیں، کسی کے سکھائے پڑھائے سے نہیں پیدا ہوتے۔ یہ بات دوسری ہے کہ چونکہ ماحول بھی ایسے ہی لوگوں سے مرکب ہوتا ہے، اس لیے اس فساد طبیعت کو پھلنے پھولنے کا موقع وہاں خوب خوب ملتا ہے، یعنی فاسد سرشت و طبیعت اور فاسد گرد و پیش گویا سونے پر سہاگا۔ گناہ فطری اور جبلی امر ہے۔ انسان میں فساد طبیعت خلقی اور پیدائشی یعنی جبلی چیز ہے۔ کوئی بھی جاندار خود اپنی نوع سے مغایر اور الگ نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے یہ دیکھا بیل نے ہاتھی پیدا کیا ہو؟ یا جیسا کہ خود جناب مسیح فرما گئے ہیں، اونٹ کٹارے سے، جو کہ ریگستان میں پیدا ہونے والا ایک کٹیلا پودا ہے، انگور نہیں اگتا۔ یہی قانون فطرت انسان پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ آدم یعنی انسان اول نے چونکہ اپنے گناہ، عصیان و سرکشی کی وجہ سے خدا کی عطا کی ہوئی حیات طیبہ مستقیمہ کو مسخ کر دیا، بدنما بنا دیا، اور سزا اور نتیجے کے طور پر راندے درگاہ ہوئے، فردوس بری سے نکالے گئے، اور ارض کو ان کا ٹھکانہ بنا دیا گیا، جو خود ان کی وجہ سے ملعون بنی۔ اسی زمین پر انہوں نے اولاد پیدا کی، ان کی نسل اور ذریت طبعاً مطرود و راندہ تھی، اسے جنت کی پاکی کا کوئی علم و تجربہ نہ تھا۔ اس حالت زار کی تصویر کشی حضرت داؤد نے اپنے زبور 51 آیت 5 میں یوں کی ہے، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ پولوس ایک شاگرد مسیح نے کہا، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ رومیوں 3:10-12۔ وراثتی گناہ اور سقوط و حبوط آدم کے بارے میں کتاب مقدس کی تعلیم کی اگستین نے کچھ اس طرح پر شرح کی ہے۔ 1. انسان کو اللہ نے اصلیت و حقیقت میں تو اپنی صورت و شبیہ دے کر خلق کیا تھا، یعنی علم و معرفت، نیکی و پاکیزگی کی سیرت عطا کی تھی اور اسے زندہ جاوید ہستی کے طور پر پیدا کیا تھا، مخلوقات کا حاکم و مختار بنایا تھا، اسے خیر و شر کی تمیز اور قدرت دی تھی اور اس کے اندر ایک اخلاقی اور روحانی طبیعت و مزاج کو ودیعت کیا تھا۔ 2. آدم جب اپنی آزاد مرضی کو کام میں لائے اور خدا کی مرضی کے خلاف خود اپنی راہ اپنائی اور گناہ کا ارتکاب کیا، ابلیس کی بات مانی، تو وہ اس مقدس و پاک حالت کو کھو بیٹھے اور مقام ارفع سے گر گئے۔ 3. وہ الہی سیرت و شباہت جو انہیں عطا کی گئی تھی معصیت آلود اور زنگ آلود ہونے کی وجہ سے مسخ ہو گئی اور اس میں بھونڈا پن پیدا ہو گیا اور طبیعت و مزاج میں فتور و فساد نمودار ہو گیا اور اس حد تک بڑھا کہ روحانی حالت مردہ سی ہو گئی، اعلی اور روحانی نیکیوں کی طرف سے طبیعت اچاٹ ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جسمانی طور پر بھی ان پر موت نے تسلط جما لیا۔ کس قدر زبردست تھا یہ المیہ کہ جو حیات و جاوید کا وارث بنا تھا موت کا شکار ہو گیا۔ 4. اگستین کہتے ہیں کہ آدم اور ان کی نسل و ذریت میں ایک طرح کا نیابتی رشتہ ہے جو ان کی سرکشی کے باعث وجود میں آیا۔ اب حال یہ ہے کہ ان کی ساری اولاد و نسل عدل و سزا کے ترازو کے تحت آ گئی ہے، اس لیے کہ وہ الہی منزلت و صورت سب نے کھو دی ہے جن پر ان کے جد اعلی آدم کو پیدا کیا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روحانی، اخلاقی اور جسمانی موت وراثت میں آ گئی اور ایک فساد عظیم آ موجود ہوا۔ 5. یہ ذاتی اور موروثی فساد گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ کی طبیعت رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ 6. یہ گناہ کی طبیعت اور اس کی طرف میلان اور اصلی راستبازی اور تقوی کا فقدان آدمی کے اسی گناہ اول اور لغزش کی وجہ سے ہے اور بطور سزا ہے۔ 7. اب ضرورت ہے انسان کو ایک نئی زندگی اور خلق جدید کی جو کہ مسیح پر ایمان لانے اور روح القدس کے اثر و تائید سے پیدا ہوتا ہے۔ اس تاثیر و تاثر کے مرحلے میں نفس انسانی بطور مفعول کے ہوتا ہے، یہ مطلقاً ارادہ الہی سے متعلق ہوتا ہے، اسی لیے خلاص و نجات فقط اللہ کے فضل پر ہی موقوف ہے اور اسی کا عمل ہے۔ انسان پر گناہ کی تاثیر۔ ایک انگریز عالم ہکسلے نے کہا ہے کہ انسانی ترقی کے لیے انسانی نفس کو جو تربیت و مشق کرنی پڑتی ہے اس سے زیادہ سخت اور محنت طلب تربیت اور مشق میں نے اور کوئی نہیں دیکھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایک ایسے اثر کا غلام بنا دیا گیا ہے جو اس پر بری طرح قابض ہے۔ وہ کچھ ایسے دوافع کا شکار ہے جو اسے کشاں کشاں تباہی کی طرف کھینچے لیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کچھ ایسے نہ ختم ہونے والے اوہام کے شکنجے میں پھنس کر رہ جاتا ہے جو اسے بالآخر بڑی ذہنی اذیت دیتے اور پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کا جسم متاعب و غم کے ازدیاد سے گھل گھل کر فنا ہو جاتا ہے۔ انسان اس طرح کی جنگ و جدل میں پھنسا ہے، خود کو بھی اور اپنے ہم جنسوں کو بھی ایذا دیتا ہے، اور پھر ان پر ماتم کرتا ہے، قبریں بھی کھودتا ہے اور ان کی تعمیر بھی کرتا ہے۔ کیا اب بھی کسی صاحب دل و نظر کو اس سے زیادہ چیختی ہوئی شہادتیں درکار ہیں جو اسے گناہوں کے اثرات بد کا احساس دلانے والی بنے؟ کیا اس کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اپنے دل کی ہی گہرائیوں میں جھانکے، اپنے ہی میلانات و رجحانات کو دیکھے، اسے وہاں بھی ناموس گناہ کی تخت نشینی نظر آئے گی؟ اسی طرح انسانوں کے سماج و معاشرہ پر ڈالی ہوئی صرف ایک نظر اس حقیقت کی کارروائی کو اجاگر کر دے گی۔ مقدس زبور 14:1 کا اعلان ہے کہ احمق لوگوں نے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ اسی طرح مقدس نبی حضرت یسعیاہ فرماتے ہیں، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ سے پھرا۔ 53:6 گناہ کا وجود اور اس کی کارفرمائی تو ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا امر ہے کہ نہ تو جس سے کوئی چشم پوشی کر سکتا ہے اور نہ غفلت، یہ ایک لا کلام حقیقت ہے۔ بشری مزاج و طبیعتوں کا فاسد ہونا اظہر من الشمس ہے۔ انسان کی بے بسی اور شکست پر شکست دیکھنا ہو تو دیکھیے کہ اپنی انتہائی دلی خواہش کے باوجود اخلاقی قوانین کی نہ پابندی کرتا ہے نہ اچھے کام سرزد ہوتے ہیں، خواہ کتنی ہی توبہ کرے اور برے اعمال سے باز رہنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے روح القدس کی تائید و مدد کی کتنی ضرورت ہے۔ آج کا انسان اس حقیقی نیکی اور راست بازی کے لحاظ سے کتنا کھوکھلا ہے جو انسان کو اس کے حبوط سے پہلے حاصل تھی۔ صرف چند سالوں کی ہی جرائم کی تاریخ اس بات کو جان لینے کے لیے کافی ہے کہ انسان کس قدر اپنی خدادات صالح طبیعت کو مسخ کر چکا ہے۔ حضرت آدم کے بیٹے قائن نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اسی وقت سے ہم انسان کی اس فساد طبیعت کو سر اٹھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے خون ریزی اور وہ بھی اپنے بھائی کی کر ڈالی۔ آخر اس نے یہ بدکرداری کیوں کی؟ کیا اس لیے نہیں کہ وہ ایک شر پسند شخص تھا؟ آپ اپنی ہی مثال لے لیجئے۔ آخر ہم کیوں لڑ پڑتے ہیں؟ کیوں ایک امت دوسری امت پر چڑھائی کیا کرتی ہے؟ یہ سب محض اس لیے تو ہے کہ افراد کی برائیاں جمع ہوتے ہوتے آخر کو ابل پڑتی ہیں۔ گناہ کی سزا یا مزدوری؟ اللہ نے ہمارے جد اعلی آدم کو حکم دیا تھا کہ جنت یعنی باغ عدن کا سب پھل تو کھا سکتا ہے۔ اب رہا خیر و شر کی پہچان کا درخت، تو اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں، کیونکہ جوں ہی تو نے اسے کھایا تو روحانی طور پر مر جائے گا۔ اسی طرح ہم حضرت حزقیل نبی کے صحیفے میں پڑھتے ہیں کہ جو جان گناہ کرتی ہے مرے گی۔ بائبل مقدس کتاب پیدائش 2:17 اور حزقیل 18:20۔ رومیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری اور اجرت موت کی شکل میں ملتی ہے۔ 2:23 آدم و حوا بھی جب حکم خداوندی کی نافرمانی کے گناہ میں گرے تو وہ بھی روحانی طور پر ختم ہو گئے. اللہ جس سے ان کی گہری قربت و نزدیکی تھی جدائی میں بدل گئی. اجنبیت اور شرم ساری کا ایک حجاب دونوں کے بیچ حائل ہو گیا. اس طرح اللہ کے ساتھ جو روحانی رفاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ ہما وقت خدا کی حضوری میں رہنے کی تمنا بھی بجھ گئی. وہ اپنے منہ چھپانے لگے اور اپنے تئیں جنت کے درختوں کے درمیان چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے. پیدائش 3:8. انہیں اپنے بدن میں قوت کی کمی اور اپنی ناتوانی کا احساس بھی ہونے لگا. اب رہ رہ کر انہیں اللہ تعالی کا وہ انذار اور تنبیہ یاد آنے لگی کہ جس دن تو نے اسے کھایا ایک موت تو تجھے اسی وقت لاحق ہو جائے گی. در حقیقت یہ بات معمولی نہیں تھی، خبردار اور چوکنا ہونے کی بات تھی. گناہ کا نتیجہ سامنے آ چکا تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا آدم کی جنت والی حیثیت ان کے گناہ کے سبب بالکل ضائع ہو چکی تھی؟ کیا سارا کا سارا کام استحقاق وہ اب کھو بیٹھے تھے؟ کیا اب اس کی بحالی کی کوئی صورت اور امید بالکل منقطع ہو چکی تھی؟ کیا اب پھر سے جنت الفردوس کی طرف لوٹنا ناممکن ہو چکا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. اور امید کی ڈور ابھی ٹوٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی بندوں کو پیار کرنے والا خدا ہے. بلکہ یوں کہیے بقول حضرت مسیح کہ اس کی ذات پاک مجسم محبت ہے. اس کی محبت رحمتوں سے معمور و بھرپور ہے، اور وہ معافی، بخشش اور مغفرت کے لیے اور سب کچھ درگزر کرنے کو اب بھی تیار ہے. وہ محبت الہی جس میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں ہے جوش میں آتی ہے. اللہ کی مقدس ذات نے بے بس انسان پر رحم کھانا اور ترس کھانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ ذات مقدس کسی گناہگار کی موت سے خوش نہیں ہے. وہ خود بھی ازلی، ابدی اور دائم ہے، اور اپنی مخلوقات کا بھی دوام اور خلود پسند کرتی ہے. اس خدائے محبت نے ایک منجی اور فدیہ دینے والے فادی کی حیثیت اختیار کر لی ہے. یہ حضرت یسوع مسیح کی شخصیت میں، جو کہ اللہ کا کلمہ ہے، ظہور پذیر ہوتا ہے. اللہ کی محبت نے پہلا کرم یہ کیا کہ اس نے سب سے پہلے آدم کی ستر پوشی کی اور ان کے عیوب برہنگی کو ڈھانپا. پیدائش 3:20. اس طرح سے اس خداوند نے نجات انسانی اور اس کے کفارے کے عہد کے اصول کی ابتدا کی، اور اس پر وہ اب تک قائم ہے. عزیز سامعین، آپ نے پہلا حصہ اس مضمون کا سماعت فرما لیا. اگر بعد کے حصے کا کیسے ٹاپ کے پاس نہ ہو تو آپ ہمیں لکھیے تاکہ ہم آپ کے پاس بھیج سکنے کے قابل ہو سکیں. ناشرین، ندائے امید، پوسٹ باکس 336، لکھنؤ، UP.